سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ العرب و راجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے جس کو ہمارے مرشد ثانی اور ہمارے شیخ اول رحمہ اللہ تعالیٰ کے رفیق و صدیق صدیق وقت قلندر زمان حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ تعالیٰ مرقدہ نے نظم کیا ہے، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، ان کو ہے اب ان سے ہے اب ان کو ہے اپنے دل کو، ان سے ہے اپنے دل کو بچانا، ان سے ہے اپنے دل کو بچانا، اور پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، ان کو ہے اپنے دل میں بسانا، ان کو ہے اپنے دل میں بسانا۔ میرے دوستو اور عزیزو، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا دین بس ایک چھوٹی سی کتاب کا نام ہے، دین ایک چھوٹی سی کتاب کا نام ہے، چند باتیں سیکھ لی، چند عمل کر لیے، سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بزرگ ہو گئے، بڑے اللہ والے ہو گئے، بڑے پہنچے ہوئے ہو گئے، اور سارے ارد گرد کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، خصوصاً جب کسی اللہ والے سے تعلق ہو جاتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر جاننے لگتا ہے، خصوصاً ان لوگوں کو حقیر جانتا ہے جن کا کسی سے تعلق نہیں ہے۔ یہ بات بہت بری ہے، کسی کو حقیر جاننا حرام ہے، اور یہ بات دل میں آ ہی جاتی ہے تو اس سے بہت بچنا چاہیے کہ اپنے آپ کو آدمی کچھ سمجھنے لگے۔ حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتا ہے، اپنے کو کمتر سمجھتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ کلام بلاغت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلاغت ہے کلام کی، یہ کہ للہ کا اس میں شرط لگا دی، للہ، من تواضع للہ، بلندی کے لیے اپنے کو کمتر نہ سمجھے بلکہ اللہ کے لیے اپنے کو مٹائے۔ فرمایا کہ جس شخص میں اللہ تعالیٰ کی جتنی عظمت آتی جاتی ہے اتنا ہی وہ جھکتا چلا جاتا ہے، اللہ کے بندوں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، اپنے کو سب سے حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے۔ ہاں، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، دل کی ہے یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، دل سے آواز آتی ہو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ قطب العالم حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد جب انسان کے دل سے یہ آواز آئے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تو سمجھو کہ یہ سب کچھ ہے۔ ایک مرتبہ قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کسی کیفیت میں تھے اور کچھ لوگ احباب آئے ہوئے تھے حضرت کی مجلس میں، تو اچانک فرمائے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو دو سعد اللہ آدمی بھی آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ بڑے میاں جب خود کچھ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے تو یہاں کیا ملے گا, کہیں اور چلتے. غرض یہ کہ میرے دوستو, جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت آ جاتی ہے تو جھکتا چلا جاتا ہے, کندھے اس کے جھک جاتے ہیں, دل اس کا جھک جاتا ہے. اصل تو معاملہ دل کا ہے. اگر دل میں تواضع ہو, دل جھکا ہوا ہو, تو اس کی گفتار سے تواضع ظاہر ہوگی, اس کے چال ڈال سے تواضع ظاہر ہوگی, اس کے اخلاق سے تواضع ظاہر ہوگی. ہر ایک سے جھک کے سلام کرے گا اور اس کو اپنے سے اچھا سمجھے گا. تو میرے دوستو, یہ تواضع بڑی چیز ہے جو بلندی دلاتی ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ, جس نے اپنے کو بڑا سمجھا, جس نے تکبر کیا, اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں, یعنی اللہ کے دربار میں وہ گر جاتا ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی شاہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے, اور جو بندہ اپنی نظر میں برا ہوتا ہے, یعنی اس کو اپنے عیوب پیش نظر ہوتے ہیں. کیا معنی کہ اپنی خوبیاں بھی عیب معلوم ہوتی ہیں, اپنی خوبیاں بھی عیب. کیا مطلب کہ کوئی نیکی اس کو اس قابل نظر نہیں آتی کہ اللہ کے دربار میں پیش ہو سکے, قابل قبول ہو, بلکہ وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ میرے اعمال قبول بھی ہیں یا نہیں. تو فرمایا کہ جو بندہ اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے, اپنی نماز کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے, اپنے اللہ اللہ کرنے کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے, کسی بزرگ سے تعلق ہو گیا بس اپنے کو کچھ سمجھنے لگے, تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ اللہ کو ناپسند ہے, اللہ کے دربار میں گرانے والی ہیں اپنے آپ, قیمت اس کی گھٹ جاتی ہے. لیکن جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ جو مشہور ہو جاتے ہیں, اللہ کو چمکاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں, اللہ تعالیٰ ان کی محبت ڈالتے ہیں, ان کی عظمت ڈالتے ہیں, اور ان سے وہ دین سیکھتے ہیں, تو اصل بات یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو مٹاتے ہیں. اور مٹانا خود سے نہیں ہو پاتا, مٹانا خود سے نہیں ہوتا, کوئی مٹانے والا ہوتا ہے. جس طرح مربع خود نہیں بنتا, کوئی اس مربع بنانے والا ہوتا ہے. جو جس شخص کا کوئی مصلح نہیں, وہ صالح تو کیا, مصلح تو کیا صالح بھی نہیں. جس شخص کا کوئی مصلح نہیں ہے وہ صالح, مصلح تو کیا صالح بھی نہیں ہو سکتا, نیک بھی نہیں رہ سکتا, کیونکہ شیطان اس کا پیر ہو جاتا ہے, شیطان اس کا رہبر ہو جاتا ہے. اسی لیے بھائی اللہ والوں, کسی اللہ والے سے تعلق کی ضرورت ہوتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا قانون, اللہ کا قاعدہ یہی ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اور مفسرین نے اس کا ترجمہ رہ پڑھو لکھا ہے, اے خالقتم لتکونوا مثلہم, اتنا رہ پڑھو کہ یعنی ان کے ساتھ رہ پڑھو کہ ان کے جیسے ہو جاؤ, ان کے ساتھ اتنا اختلاط کرو, اتنا آنا جانا اور ان کی اتنی صحبت اختیار کرو کہ ان کے رنگ میں رنگ جاؤ. ان کے رنگ, وہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں, تم ان کے ساتھ رہو گے تو تم ان کے رنگ میں رنگ جاؤ گے, یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ گے. یہ ہے طریقہ اپنے کو مٹانے کا, کچھ پانے کا, اللہ والا بننے کا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیقات سے نوازے اور اپنے کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو, آدمی خود اکیلے تنہا جتنا بھی چاہے گا نہیں مٹا سکتا, جب تک کہ کسی اللہ والے سے تعلق نہ ہو اور اس کی صحبت میں آنا جانا نہ ہو. جب تک آنا جانا نہ ہوگا, صحبت میں رہنا نہ ہوگا, خود کو مٹانا ناممکن ہے, اللہ کا قاعدہ قانونی نہیں. اور میرے دوستو, یہی ایک زندگی ہے جس میں ہم کچھ کام کر سکتے ہیں. اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ملے گی. اپنی غلطیوں, اپنی کوتاہیوں, اپنی غفلتوں کا مداوع کرنے کے لیے کوئی دوسری زندگی نہیں ملے گی, یہاں تک کہ اس زندگی میں بھی ایک لمحے کا اضافہ نہیں ہوگا. جب ملک الموت آ جائیں گے تو ان کے قدموں میں ساری دنیا کی دولت, اپنی فیکٹری, اپنے مکان, اپنا دکان, اپنا مال سب کچھ ان کے قدموں میں ڈال دو کہ ذرا مہلت دے دیں, دو رکعت پڑھ کے ہم توبہ کر لیں. تو ملک الموت کو خود اجازت نہیں, وہ خود بھی مختار نہیں ہے, ان کو کوئی اختیار نہیں کہ ایک لمحہ بھی کسی کو بڑھا دیں یا اس میں کمی کر دیں. لہذا میرے دوستو, اس زندگی کے ہر لمحے کی قدر کرنی ہے, اور اپنے اپنے مناسبت کے شہر سے تعلق کر کے اپنے کو مٹانا, اپنے کو مٹانا فرض عین ہے, فرض عین. اور اللہ والوں کی صحبت, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانے میں میں اللہ والوں کی صحبت کو فرض عین قرار دیتا ہوں. فرض عین, فرض عین کیا ہوتا ہے؟ جس طرح نماز پانچ وقت کی فرض ہے, جمعے کی نماز فرض ہے, اسی طرح عیدین کی نماز فرض ہے, اسی طرح ایک عمل یہ بھی ہے کہ صحبت اہل اللہ. وجہ اس کی کیا ہے میرے دوستو, کیوں فرض عین ہے؟ کہ خصوصاً اس زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا قریب قریب ناممکن ہوتا جا رہا ہے, اور اس کو بچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے, اور وہ ہے صحبت اہل اللہ. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت, یہ شاعر نے جو کہا ہے, یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت تیریا, اللہ والوں کی تن لمحے کی صحبت سو سالہ عبادت سے افضل ہے. تو یہ کچھ زیادہ ہی نہیں کہہ دیا, سو سالہ بے ریا عبادت, اس میں نمائش نہیں, دکھلاوا نہیں. جس عبادت میں دکھلاوا آ جائے, لوگوں کے لیے کیا جائے, وہ قبول نہیں ہے, اس میں غیر اخلاص ہو گیا, غیر شریک ہو گیا, اس کو شرک خفی کہتے ہیں. شرک خفی, جو کام دینی کام دوسروں کو دکھلانے کے لیے کیا جائے, وہ شرک خفی ہو گیا, شریک ہو گیا. اس میں کوئی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے فرمائیں گے کہ جن لوگوں کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا, یہ عبادت کی تھی, یہ صدقہ کیا تھا یا نفل پڑا تھا, جن لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑا تھا, آج انہیں سے اس کا بدلہ لینا, انہیں سے لے لو بدلہ. تو بھائی کون بدلہ دینے والا اللہ کی سوا ہوتے ہیں؟ تو اس لیے فرمایا کہ بھائی یہ جو بے ریا عبادت سمجھ میں نہیں آیا, سو سال کی بے ریا عبادت تو بڑی قیمتی ہے, بڑی دولت ہاتھ آ گئی. تو یہ کیا بات ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت اس سے بھی بڑی ہوئی ہے, سو سالہ بے ریا عبادت سے بڑی ہوئی ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی صاحب, شاعر نے کم کہا ہے, شاعر نے کم کہا ہے. میری نظر میں شعر یوں ہونا چاہیے کہ یک زمانے صحبت با اولیاء بہترز لکھ سالہ طاعت تیری, لاکھ سالہ طاعت بے ریا, بے ریا عبادت سے افضل تھوڑی دیر اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ جانا. آج رونا اسی بات کا ہے کہ اپنی نقلی عبادتوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں لیکن صحبت کو اہمیت نہیں دیتے, جبکہ یہ تمام باتیں جو آتی ہیں یہ سب بزرگوں کے قرآن و حدیث کے خلاصے ہوتے ہیں, نچوڑ ہوتے ہیں. اب اس کی تحقیقات میں جاؤ, حدیث بھی آ جائے گی, قرآن کی آیت بھی آ جائے گی کہ بھائی یہ فرض عین ہے اور یہ کیوں افضل ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم آیا تو ہجرت کرنا سب پر فرض ہو گیا. اگر ایک بھی صحابی بلا کسی عذر نبی کے ساتھ نہ جاتا, کہتا کہ جناب یہاں تو بیت اللہ شریف ہے, یہاں پر ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے, اب یہ ثواب چھوڑ کر کہتے جائیں, یہاں زمزم ہے, یہاں مقام ابراہیم ہے, حجر اسود ہے, اس کو چومیں گے, ثواب کریں گے, عمرے کریں گے, ہم چھوڑ کے نہیں جاتے. عبادت نزلی عبادت, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نہ جاتے تو کافر ہو جاتے, ہے نا؟ میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ناز شریف کا شعر بھی ہے, سارے اصحاب سوئے طیبہ چلے, سارے اصحاب بھی سوئے طیبہ چلے, سوئے طیبہ چلے جب نبی کے قدم, سوئے طیبہ چلے جب نبی کے قدم. شعر یوں تھا کہ بت وطن کے بھی سب, بت وطن کے ہجرت سے سب گر گئے, سوئے طیبہ چلے جب نبی کے قدم. یعنی وطن مکہ مکرمہ تھا, جائے پیدائش تھی, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جائے پیدائش مکہ مکرمہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے نکلتے وقت مکہ مکرمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مکہ, اے میری جائے ولادت, اگر یہ کافر لوگ مجھے مجبور نہ کر دیتے ہجرت پر تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر جانا پسند نہیں کرتا. کس حال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بیار و مددگاری کی حالت میں وہاں سے نکلے, اور جب ہجرت کا حکم آ گیا تو بیت اللہ بھی چھوڑایا گیا, زمزم بھی چھوڑ گیا, حجر اسود بھی چھوڑ گیا, کہ جہاں میرا نبی جائے تم سب وہاں جاؤ. یہ ہے صحبت کی قیمت, کہ وہاں مدینہ شریف میں 100,000 نمازوں کا ثواب ہے, 25,000-50,000 نمازوں کا ثواب ہے, اور بیت اللہ شریف میں 100,000 نماز کا ثواب ہے. تو 100,000 کا ثواب چھڑا کر کوئی اعتراض کرے کہ آپ ہمیں 50,000 کا ثواب کیوں دے رہے ہیں, اور وہاں تو بیت اللہ شریف بھی نہیں ہے, ثواب بھی نہیں کر سکتے, حجر اسود بھی نہیں ہے, اور زمزم بھی نہیں ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ حکم خداوندی کی قیمت ہے, صحبت کی قیمت ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ ان کے اس شاخ کو ہجرت کا حکم فرما دیا. اب بلا عذر شرعی جو بھی مکہ مکرمہ میں رہتا وہ کافر ہو جاتا حکم عدولی کی وجہ سے. تو یہ صحبت کی قیمت ہے. اسی طرح میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ نے ایک دلیل سے ثابت کیا کہ دیکھو بیت اللہ شریف کی ایکسٹینشن کا پروگرام بنا, اس کی وسعت کا پروگرام بنا کہ بھائی اس کو وسیع کرنا ہے, اس کو بڑا کرنا ہے. تو وہاں پر فرمایا کہ دیکھو جتنے لوگ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں ان کی بلڈنگیں اس کی زد میں آ گئی. اب حکومت نے کہا کہ بھائی اتنا اتنا گھیرا جو ہے یہ اس میں شامل کیا جا رہا ہے مسجد حرام میں, تو وہاں پر بیت الخلا بھی بنے گا, اس کے بیت الخلا بھی تھے نا, تو حکومت نے سب کو توڑ کے برابر کر دیا, اور اب وہ جگہ خانہ کعبہ سے ملحق ہو گئی, حرم شریف سے ملحق ہو گئی. اب وہاں تو بیت الخلا تھا, لیکن جب الحاق کی برکت سے, حرم شریف سے الحاق کی برکت سے اب اسی جگہ جہاں پہلے بیت الخلا تھا اب وہاں نماز پڑھیں گے تو کتنا ثواب ملے گا بتاؤ؟ وہاں تو بیت الخلا تھا لیکن الحاق کی برکت سے اب وہ مل گیا اسے, تو اس کی برکت سے اس کی 2 رکعت نماز 100,000 کے برابر ہو گئی. تو فرمایا کہ یہ الحاق کی برکت ہے. اسی طرح سے جو اللہ والوں سے الحاق کر لیتا ہے صحیح معنوں, جو اس کے طریقے ہیں, جو اس کے شرائط ہیں, تو ان کی بھی 1 رکعت 2 رکعت 100,000 رکعت سے افضل ہو جاتی ہے الحاق کی برکت سے. اسی طرح فرمایا کہ دیکھو زکات دینے کا معاملہ ہے کہ 50,000 روپے بالفرض کسی کے پاس ہیں اور سال گزر گیا, مثلاً یہ کہ اس کسی کے پاس کتنی رقم ہے جس پر زکات اس پر واجب ہو گئی, زکات واجب ہو گئی, لیکن ابھی سال پورا ہونے سے پہلے اس کے پاس 10,000-20,000 روپے اور آ گئے, لیکن جو رقم اور آئی ہے اس پہ تو سال نہیں گزرا, لیکن جو رقم پہلے سے رکھی ہوئی تھی اور اس پر زکات واجب تھی, تو اس رقم سے الحاق کی برکت سے اب اس پر بھی زکات دیں گے حالانکہ اس پہ سال پورا نہیں ہو. اسی طرح اولیاء اللہ کی صحبتوں کی برکت سے نالائق بھی لائق ہو جاتے ہیں, ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے, بشرطے کہ وہ ان شرائط کو پورا کریں, اس راستے پر چلیں جو راستہ معین کیا گیا ہے. راستہ کیا معین کیا گیا ہے کہ شیخ کے ہیں 4 حق رکھ ان کو یاد, شیخ کے ہیں 4 حق رکھ ان کو یاد, اطلاع اتباع انقیاد و اعتماد. اپنے حالات کی اطلاع کرنا, بہت کمزوری ہے اس معاملے میں, پہلے عمل کر لیتے ہیں بازو پھر اطلاع کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں عمل کیا اب ہمیں دکھ ہو رہا ہے, بھائی جب عمل کر ہی لیا تو اب استغفار کے سوا کیا چارہ, جب نقصان تو ہو گیا نا, نقصان تو ہو گیا, تو کرنا یہ چاہیے کہ حالات کی مستقل اطلاع کیا ہے, اور پھر اتباع شیخ سے حق, یہ نہیں ہے کہ اس کے پیر دبائے, اس کے سر دبائے, اس کو کھانا کھلائے, اس کو حلیہ دیا کرے, نذرانے دیا کرے, اصلی حق کیا ہے, یہ کام بھی ہے, یہ معاون ہے شیخ کی محبت کے حصول کے لیے, کہ کبھی کبھار حلیہ دینا شیخ کو, اور کبھی پیر دبا دینا, کبھی کھانا لے آنا, کبھی کبھار جب محبت کا جوش ہو, یہ معاونت کرتے ہیں شیخ کی محبت کے حصول میں. شیخ کی محبت, شیخ کا دل جیتنا یہ بھی عبادت ہے, شیخ کو خوش کرنا گویا اللہ کو خوش کرنا ہے. تو تو لیکن اصلی حق کیا ہے؟ اطلاع و اتباع و انقیاد و اعتماد. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر کسی اللہ والے کے پیر نہیں دبائے، کسی اللہ والے کی بدنی خدمت نہیں کی میں نے، کہ کیا معلوم میری خدمت اس اللہ والے کو پسند بھی آئے گی. کبھی پیر دبانا کسی کو آتا ہے کسی کو نہیں آتا، اور کسی کا کوئی طریقہ ہوتا ہے کسی کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت والا کے ارد گرد لوگ تھے اور پیر دبا رہے تھے. حضرت والا نے فرمایا کہ بھائی اگر شیخ کی خدمت کرو تو شیخ ہی کا احسان مانو. کسی نے کہا حضرت یہ بات سمجھ میں آئی نہیں، ہم تو آپ کی خدمت کر رہے ہیں، یہ کیسے سمجھیں کہ آپ کا احسان ہے؟ حضرت والا نے اپنا پیر گھسیٹ لیا، فرمایا اب دباؤ، اگر میں دبانے نہیں دوں پھر تم کیسے دباؤ؟ ہاں بات سمجھ میں آ گئی. اس لیے فرمایا کہ شیخ کو کوئی ہدیہ دے دیا، شیخ کی کوئی خدمت کر دی، شیخ کو کوئی کھانا کھلا دیا، ہدیہ کر دیا، کسی قسم کی خدمت کر دی، یا خانقاہ کی خدمت کر دی، صفائی کر دی، کچھ کام کر دیا، شیخ پر احسان مت جتاؤ بلکہ شیخ کا احسان مانو. جس طرح سے مدرسے کی خدمت کسی نے کر دی، کچھ مدرسے نے تعاون کر دیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ مدرسے کے محتمین کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، کیونکہ اگر آپ نہ ہوتے ہم اپنے صدقات کہاں خرچ کرتے، کسی اہل غیر کو دے دیتے، بدعتی کو دے دیتے. آپ نے موقع فراہم کیا کہ آپ کا مدرسہ اہل حق کا ہے، تو ہم آپ کو بے فکری سے اپنی رقم دے سکتے ہیں، تاکہ ہماری رقم، ہمارا گمان ہے کہ آپ صحیح جگہ خرچ کریں گے. لہذا دینے والے کو جزاک اللہ کہنا چاہیے، محتمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ ہے فائدہ. محتمین کو جو ہے تقبل اللہ کہنا چاہیے کہ تم نے جو رقم دی میری جیب میں نہیں جا رہی، اللہ میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا. لہذا محتمین کو چاہیے کہ وہ کیا کہے، تقبل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تمہارا دینا قبول فرمائے، کہ تم نے اللہ کو دیا ہے. تو مدرسے کو دے کر یا شیخ کو دے کر یا شیخ کی خدمت کر کے شیخ ہی کو جزاک اللہ کہنا چاہیے، جزاک اللہ آپ نے قبول فرمایا. آپ قبول نہ فرماتے تو ہم کہاں سے آپ کو دیتے. اللہ والوں کے بڑے استغنا کے واقعات ہیں. ایک مرتبہ ایک اقریز ایک اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوا، ساتھ میں اس کی میم بھی آئی. اب میم کا جو لفظ ہے یہ ہندوستانی اسٹائل ہے، اصل لفظ ہے میڈم، میڈم ڈم. اگر ڈم ڈم ایک اور لگا دو تو ڈم ڈم مانے گدا، امریکہ میں ڈم ڈم گدے کو کہتے ہیں. تو میڈم بھی آئی اس کی. آپ اگریزی اگر اسٹائل میں بولو میڈم کو تو کیا کہتے ہیں؟ میم. کیونکہ ان کو ہر چیز مختصر کرنے کی عادت ہے، جس طرح کپڑے مختصر پہننے کی عادت ہے، ان کو ننگے رہنے کی عادت ہے. اور بعض ہمارے مسلمان بھائی اور مائیں بہنیں جو ہیں وہ ان کی نقل میں اپنے کپڑے مختصر کر رہی ہیں، پہلے برقع اترا، پھر اس کے بعد سر سے چادر اتری، اور اس کے بعد پھر کپڑے بھی مختصر ہونا شروع ہو گئے. یعنی حیا سوزی کا ایک یعنی بہت ہی قابل افسوس یہ فسانہ بن گیا. اللہ تعالیٰ عقل سلیم ہم سب کو عطا فرمائے کہ جاہلوں کی نقل کرنا، جانوروں کی نقل کرنا، غرض یہ کہ اگر انگریزی اسٹائل میں آپ بولیں تو میم ہو گیا، اور ہندی زبان میں بگڑ کے وہ میم ہو گیا، میم لکھا جاتا ہے لفظ. غرض یہ کہ اس کی میم بھی آئی، اور اللہ والے اتنے مستغنی، ان کو معلوم بھی بتایا بھی گیا تھا کہ گورنر آئے گا کل. اچھا ٹھیک ہے، پھر بھول گئے. اب وہ آ گیا، حضور گورنر آیا تو میں کیا کروں بھائی؟ حضرت وہ آپ کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہے. اچھا بھائی لے آؤ اس کو. تو بیٹھے گا کہاں آپ کے پاس؟ تو نہ کرسی ہے نہ صوفہ ہے، وہ تو پتلون میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے بیٹھنا مشکل. پتلون کی یہ مصیبت ہے کہ نیچے بیٹھنا مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تنگ نظر ہے اسلام میں، تنگ نظری ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک. اسلام تو ڈھیلا ڈھالا لباس، شرم و حیا والا لباس کی تعلیم دیتا ہے کہ لباس کے اندر شرم و حیا ہو، پتلے اور چست کپڑے نہ ہوں کہ اعضائے بدن ظاہر ہوں، شرم کے اعضا ظاہر ہوں، کسی کو دیکھ کے بھی شرم آئے. ہمارے ایک دوست بڑے مزاح والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ ان چست کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں. تو ان کے دوست نے کہا جو مزاحیت ہے کہ یہ پوچھو کہ اس کی تو ہو یا نہ ہو ہماری ہوگی یا نہیں ہوگی. جو ہماری نظر پڑتی ہے اس کے ڈینٹ سارے نظر آ رہے ہیں, شرم کی جگہ نظر آ رہی ہے, تو بھلا ہماری نماز بھی ہوگی یا نہیں یہ پوچھو. وہ تو وہ جانے اپنی نماز جیسی پڑھتا ہے. تو غرض یہ کہ انہوں نے کہا اچھا بھائی میم آئیے تو کیا کروں, کہا کہ آپ کے یہاں صوفہ کرسی تو کچھ ہے نہیں, کہاں بیٹھیں گے. کہ اچھا بھائی دیکھو وہ دو گھڑے پانی کے رکھے نا, وہ پانی کا گھڑا اس کا پانی الٹ دو, اس کو الٹا کر کے یہاں رکھ دو, اس پہ بیٹھ جائے گا, پھر اللہ اللہ کرنے لگ جائے. کیا حضرت اس کے ساتھ میم بھی آئی ہے, اچھا پھر میں کیا کروں, حضرت وہ کہاں بیٹھے گی, اچھا وہ دوسرا گھڑا ہے نا اس کو الٹا کر کے یہاں رکھ دو, اس پہ بیٹھ جائے گی وہ, پھر اللہ اللہ کرنے لگ جائے. اب وہ آئے گورنر صاحب اور کہا کہ ہمیں کچھ عنایت کیجیے, تبرک دیجیے. اللہ والوں کی ایسی شان ہوتی ہے کہ غیر ہے نا کہ اپنے بھی کیا, اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام, چہرے پہ ہے جو داڑھی کی سنت لیے ہوئے, غیر بھی احترام کرتا ہے. لیکن آج افسوس یہ ہے کہ مسلمان نیا نیا جو داڑھی رکھتا ہے وہ اپنی داڑھی کو چھپاتا پھرتا ہے, چڑھاتا پھرتا ہے کہ لوگ یہ کیا سوچیں گے, ہم داڑھی رکھ لی, ہم نے ملا ہو گئے, تو اس سے اچھی کیا بات ہو گئی بھائی کہ سامنے والا سمجھے کہ آپ ملا ہو گئے. ملا کی تو بڑی بڑی پوچھ ہوگی اللہ کے یہاں, بڑی پوچھ والے لوگ ہوں گے, یہ آئیے آئیے تجیب لائیے. اور جو چٹ منڈے ہوں گے, داڑھی منڈے ہوں گے, کہاں اس وقت پذیرائی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دیکھ کر پوچھ لیا کہ میری شکل میں تجھے کیا خرابی نظر آئی تھی جو میرے جیسی شکل تو نے نہیں بنائی. داڑھی میں چوری کرنا, داڑھی کو کاٹنا, داڑھی کو چڑھانا, یہ چڑھانا کہلاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا داڑھی, میرے شیخ فرماتے تھے کہ مومن کا یہ جھنڈا ہے, جھنڈا ہے, اسے لہرانا چاہیے. سردیوں کے اندر حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ رومال سر پہ ڈالتے تھے کانوں کو ڈھانپنے کے لیے, تو بعض نئے لوگ حضرت کے یہاں سے رومال لپیٹ دیتے تھے. حضرت فرماتے تھے بھائی رومال کو یہاں سے نکال, داڑھی کو باہر نکالو, داڑھی کو باہر نکالو تاکہ پتا ہو کہ داڑھی ہے, مومن ہے یہ, جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت. کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا, کیسے پتا چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں, وہی وضع ہے, وہی لباس ہے, داڑھی ہے نہیں, کیسے پتا آپ مسلمان ہیں یا نہیں. ایک شخص ناراض ہو گیا مجھ سے مکہ مکرمہ میں, لفٹ میں جا رہے تھے, ہوٹل سے اتر رہے تھے, وہ اہل باطل میں سے تھا, تو میں پیٹ موڑ کے کھڑا ہو گیا لفٹ میں, کیونکہ اس کے ساتھ اس کی عورت بھی تھی, عورتیں پردہ کرتی نہیں, ان کے چہرے کھلے چلے جا رہے ہیں, برقع اوڑھتی نہیں, تو میں پیٹھ موڑ کے کھڑا ہوا تھا, اس نے پیچھے سے میرے کندھے پہ ایسے ہی مارا اور عربی میں کچھ کہنے لگا, میری تو سمجھ میں آیا نہیں, لیکن میرے ساتھ ایک عرب بھی تھا اس لفٹ میں, ماشاء اللہ لمبا چوڑا, تو اس نے اس کو عربی میں جواب دیا, تو اس کا مفہوم میں سمجھ گیا کہ وہ اس سے کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ تم جو ہے ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں, تم سلام نہیں کرتے. وہ اس کو جواب دے رہا تھا کہ تمہاری بیوی کی وجہ سے نظر کی حفاظت کر رہا ہے, نظر کی حفاظت کر رہا ہے, تمہاری بیوی بے پردہ ہے, اگر یہ پردے میں ہوتی اور الگ کھڑی ہوتی شرم و حیا کے ساتھ تو یہ تمہیں سلام بھی کر لیتا, جواب بھی اس میرا جواب اس نے دے دیا. میری مدد اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے کروا دی. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, کیا کہہ رہا تھا. ہاں میڈم بھی آ گئی اور اس کو گھڑے پہ بٹھا دو, وہ بیٹھ گئی, نکل لائیے کچھ تو بھروں. میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ والوں کی عظمت اور محبت غیر کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ ڈال دے, غیروں کے دل میں بھی ڈال دے. تو وہاں بڑے بڑے لوگ کافر لوگ بھی آتے تھے, تو ان کا تبرک لائے, اچھا بھائی ہمارے یہاں کیا تبرک, بھائی دیکھو ہنڈیا میں کچھ ہے, دیکھا مٹھائی کا کچھ چورا تھا, انہوں نے وہ دے دیا, ارے بڑے خوش ہو رہے ہیں بھائی حضرت نے ہمیں کچھ دے دیا. اب یہاں تو آج کل مریضوں کے نفع اٹھانے پڑتے ہیں, فرمائشی پروگرام چلتے ہیں, میرے لیے انڈا لانا ڈبل پیاز, ایک کہہ رہا ہے میرے لیے انڈا لانا بغیر پیاز, ایک کہہ رہا ہے میرے لیے بن لانا, ایک کہہ رہا ہے میرے لیے پھا, چار پانچ فرمائشیں دسترخوان پہ چل رہی ہیں. اور اگر کہو کہ بھائی نہیں یہ نہیں ہوگا یہ ہوگا, ہاں چلو یار آج نہیں جاتے یار, کلا مارو گھر پہ آرام سے پراٹھا انڈا کھائیں گے مزے کریں گے. کمزوری کا زمانہ ہے, تو اب جب وہ تبرک مل گیا, اب حضرت کو 1000 اشرفی ہدیہ دے رہے ہیں. کہ حضرت نے کہا بھائی ہمیں ضرورت نہیں, حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہاں, تو کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے بھائی. ہاں پہلے پوچھا کہ یہ
یہ خانقاہ کس طرح چلتی ہے؟ پھر لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ناشتے کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، یہ خانقاہ کس طرح چلتی ہے؟ کہا کہ بھائی یہ موقع ابھی بتانے کا نہیں ہے، بعد میں بتائیں، سب بات ابھی بتانے کی نہیں ہے. اچھا وہ ایک ہمارا شرجی ہے، حضرت بھائی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ضرورت ہی نہیں. حضرت لے لیجیے، لے لیجیے. نہیں نہیں ہمیں ضرورت نہیں. وہ اصرار کرنے لگے، حضرت انکار کرنے لگے. جاتے جاتے اس نے وہاں جوتیوں میں ڈال دیا، وہ شرطیاں جوتیوں میں ڈال کے چلا گیا. حضرت نے بلوایا، بھائی اس کو بلاؤ. جب وہ آیا تو اس سے کہا، دیکھو اس طرح چلتا ہے خانقاہ کا خرچہ، خانقاہ کا خرچہ اس طرح چلتا ہے کہ لوگ مجبور ہو کر دیتے ہیں. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگر علماء اور اولیاء اللہ کی خدمت مالدار لوگ نہیں کریں گے، خدا تعالیٰ ان کی گردن مڑوں کے دلوائے گا، گردن مڑوں گا. یہ علماء کا حق، علماء کا حق ہے مالداروں پر کہ وہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں، کیونکہ وہ کمانے نہیں جاتے ہیں، دنیا کمانے نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور تم کو مسائل بتا رہے ہیں، شریعت کا نظام چلا رہے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں. قال اللہ قال رسول سکھا رہے ہیں. تو مالداروں کے ذمے ہیں کہ وہ ان کو کھلائے پلائیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں. ان کے اوپر احسان ہے، مالداروں کے اوپر احسان ہے علماء کا اور اولیاء اللہ کا. اگر وہ اپنا یہ فرض منصبی ادا نہیں کریں گے تو خدا تعالیٰ ان کی گردن مڑو کے ان سے دلوائے گا. کیا ہوگا؟ بیٹا کینسر میں مبتلا ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا، اب بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں، دعائیں کریں، حضرت دعا کر دیجیے فلاں فلاں. اس طرح سے خدا تعالیٰ پھر ان کی پھر کیا فائدہ گردن مڑوانے کا؟ بھائی گردن مڑوانے کا شوق ہے کسی کو؟ تو بھائی علماء کی اولیاء اللہ کی خدمت کر کے ان کا احسان مانو، ہدیہ دے کر ان کو جزاک اللہ کہو کہ آپ نے قبول کیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آپ نے قبول کیا. آپ قبول نہیں فرماتے تو ہم کیا کرتے؟ وہی بات کہ حضرت نے جو ہے وہ ٹانگ کھینچ لی اور فرمایا کہ آپ دباؤ، کیسے دباتے ہو؟ اب کہاں سے دبائیں؟ تو احسان ماننا چاہیے اور اپنے کو مٹانا چاہیے. تو ابتداء حال اور ابتداء تجویزات. حال کی اطلاع یہ نہیں ہے کہ کام کر کے بتانا، بلکہ حال کی اطلاع یہ ہے کہ کوئی کام سامنے درپیش ہے، اس کے متعلق شیخ سے مشورہ کرنا کہ یہ کام ہم کریں یا نہ کریں. اور اپنے حالات کی اطلاع، ذکر اللہ کی اطلاع کہ بھائی ہم ذکر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، پابندی ہے یا نہیں ہے، یہ ہے طریقہ. اور انتیار ہو یعنی پابندی ہو اپنے کو قید میں، کیونکہ جو بھی شیخ طریقہ بتاتا ہے، ذکر بتاتا ہے اور تدابیر بتاتا ہے وہ اختیاری ہوتی ہیں، غیر اختیاری نہیں ہوتی. اسی لیے فرمایا کہ کیفیات مقصود نہیں ہے، محمود ہیں مقصود نہیں ہے. کیفیات کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، مہمان کی طرح ہوتی ہیں، مہمان آیا چلا گیا، کبھی اللہ اللہ کرنے میں مزہ آیا، کبھی نہیں بھی آیا. لیکن اب تم دیکھنا ہے کہ تم لطف کے بندے ہو کہ تم لطیف کے بندے ہو، تم عبد اللطیف ہو کہ عبد اللطف ہو. تم لطف کے لیے اللہ کا نام لے رہے ہو، اس کا مطلب ہے تم کہ تمہارے اندر غیر اللہ ہے، تم تو لطف چاہتے ہو، تم عبد اللطیف کو نہیں، عبد اللطیف نہیں ہو. عبد اللطیف بنو، یہ مزہ آئے یا نہ آئے اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ کو یاد کرنا اختیاری ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو اللہ کو یاد کرنا اختیاری ہے. اور کیفیات اختیاری نہیں ہے، کیفیات وہ جب چاہیں دے دیں، جب چاہیں چھین لیں. ایک بزرگ سے اللہ تعالیٰ نے قبض کاری کر دی، ایک بزرگ، اس کو حالت قبض کہتے ہیں. یہ پیٹ کی قبض نہیں ہے جس میں رک جاتا ہے فیضانہ، یہ بلکہ یہ قبض ہوا ہے کہ دل نہیں لگتا عبادات میں، اور کبھی کبھار گناہوں کی وجہ سے عبادت کا لطف چھن جاتا ہے، عبادت کی لذت چھن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھتے ہیں. بڑی خطرناک حالت ہوتی ہے یہ کہ جب انسان کسی گناہ سے باز نہ آئے، غفلت سے باز نہ آئے، تو پھر اس سے عبادت کی لذت چھین لی جاتی ہے، سلب کر لی جاتی ہے، پھر اس کا جی نہیں لگتا. ایک بزرگ سے، بزرگ پر اللہ تعالیٰ نے ایسی قبض کی حالت طاری کر دی، اور دیوانوں کی طرح وہ جنگل میں پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دلیا بنا بھتوا اداس موری سجنی، دلیا بنا بھتوا اداس موری سجنی، میرا بھات جو ہے ڈال کے بغیر بالکل اداس ہے. ٹھیک ہے کہ میرا لطف آپ نے قبض کر لی، رو رہے تھے ہو، اگر قبض میں رونا آ جائے تو پھر کیا بات ہے؟ لیکن اب ہمیں حکیم الامت سے میرے دوستو سمجھنے کی بات ہے کہ اگر اللہ کا نام لینے میں اللہ اللہ کرنے میں مزہ نہ آ رہا ہو پھر بھی اللہ کا نام لیے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کا نام لیے جا رہا ہے تو یہ حالت قلب حالت بسط سے بھی افضل ہے جس میں مزہ آ رہا ہے اللہ کا نام اس سے بھی افضل ہے حالت قلب اگر اس میں اپنی عقل سے کام لے کہ بھائی ہم لطف کے بندے نہیں ہیں مزے کے بندے نہیں ہیں ہمیں تو اللہ کا نام لینا ہے کھولیں وہ یا نہ کھولیں در اس پہ کیوں ہو تیری نظر تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا ہے نا اور پجرے میں پھر گھڑائے سڑ کھڑائے جا تو یہ ہمارا کام تو اللہ کا نام لینا ہے مزہ کو حاصل کرنا مقصود نہیں ہے معمول ہے کہ بھائی قابل تعریف ہے آج اللہ کا نام لینے میں لذت آئی لطف آیا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یہ تیری عطا ہے جو ہم نے آپ کا نام لیا بعض لوگوں کو میٹھا سے حصہ بھی حاصل ہو جاتی ہے منہ میٹھا ہو جاتا ہے اللہ کا نام لینے سے اللہ ہمیں بھی یہ حلاوت نصیب فرما دے ایک بزرگ تھے سائیں تبکل شاہ ان کا نام تھا تو حکیم الامت کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مولوی جی جب میں اللہ کا نام لوں ہوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے پھر فرمایا خدا کی قسم میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہاں اللہ تعالیٰ ایسی حلاوت ہم سب کو بھی نصیب فرمائے لیکن اگر مٹھاس نہ ملے تو دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کا نام لینا ہم نہ چھوڑیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے محاسبہ کریں کہ کہیں ہم بجنے گاہی میں مبتلا تو نہیں ہیں کہیں غیبتوں میں مبتلا تو نہیں ہیں کہیں حسد تو نہیں ہے ہمارے اندر کہیں تکبر تو نہیں ہے کہیں عجب تو نہیں ہے زبان درازی گالیاں بکنا ایسا قسم کے گناہ تو ہم نہیں کر رہے جو یہ ہم سے خدا تعالیٰ نے بطور سزا یہ حلاوت چھین لی جب غور کرو اور معلوم ہو کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے سمجھو کہ یہ حالت قبض ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان رکھا ہے کہ دیکھیں یہ ہمارا بندہ ہے یا لطف کا بندہ ہے غرض یہ کہ شیخ کے چار حق ہیں رکھ ان کو یاد اطلاع انقیاد و اعتماد شیخ نے جو تجویز بتا دی اس پر اعتماد رکھے شکوک و شبہات نہ ڈالے کہ بھائی معلوم نہیں شیخ کو پتا ہے یا نہیں میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے راستے شیخ کو نہیں پتا شیخ بالکل بدھو ہے ایک کمرے میں بیٹھا ہے لیکن شیخ کو یہ راستہ پتا ہے کہ کامیابی کا راستہ کون سا ہے ہمیں کامیابی چاہیے یا مختلف راستوں پہ جا کے ٹھوکریں کھانی ہیں کامیابی چاہیے شیخ کو کامیابی کا راستہ پتا ہے کہ بھائی یہ راستہ یہ بھی غلط وہ بھی غلط کیا بات ہے بات یہ ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے اب اس راستے کا مجھے علم نہیں اس راستے کا شیخ کو علم نہیں اس راستے کا علم نہیں اس راستے کا علم نہیں تو بھائی میں کیسے پہچانوں کہ کیسے میں رہبری کروں کہ مجھے یہ راستہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ راستہ سیدھا ہے یہ راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے بس کام بن جائے گا کام تو اسی سے ہے نا مقصود اللہ کو پانا ہے اور شیخ وہ پکڑو جس کو مقصود کا راستہ پتا ہو منزل کا راستہ پتا ہو وہ آپ کو منزل تک پہنچا دے گا تو یہ چار حق میں ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں غفلت کرتے ہیں اطلاع حال نہیں کرتے کبھی کبھی کوئی اطلاع حال جو کر گزرتا ہے وہ کرتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ کر لیا کیسا کیا اب بھائی کیا بتائیں صحیح تھا تو بھائی ماشاءاللہ غلط تھا تو بھائی اب کیا کر سکتے ہیں سر پکڑو استغفار کرو رو دھو مگر جب آپ کر ہی بیٹھے کام اب اس کو ہم کیا کہیں یہ طریقہ نہیں جو کام درپیش ہو کل اس کی پہلے سے اطلاع کرو اور اس کی تجویز کی اتباع کرو اور گناہ سے بہت زیادہ بچو جو آدمی گناہوں کو نہیں چھوڑتا شہد کا فیض اس کو کبھی نہیں ملتا بلی کا گو کتنا چھپائے گی بلی ایک دن ظاہر ہو جاتا ہے بلی مٹی میں ہنستی ہے نا پھر اس کو ڈھک دیتی ہے لیکن جب گو زیادہ ہو جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں بلی ہگ رہی ہے جب مرید گناہوں سے باز نہیں آتا تو اس کو بڑے مجلس میں اس کا وہ گو ظاہر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس رسوائی سے اپنی پناہ میں رکھتے رسوا ہو جاتا ہے پھر وہ جب انسان باز نہیں آتی تو حالات کی اطلاع کریں اور گناہوں سے بہت بچنے کا اہتمام کریں اور اسباب گناہ سے بھی بچے ظاہر ہے جو ہم بتاتے رہتے ہیں آج کل اس سے بڑا کتنا کوئی نہیں ہے اسمارٹ فون سے بڑا کتنا یہ عقائد کو بھی خراب کر رہا ہے, گناہوں میں بھی مبتلا کر رہا ہے, بد نظری بھی کرا رہا ہے, آنکھوں کا زنا بھی کرا رہا ہے, اور لعنت کے سائے میں ہم جی رہے ہیں. نعوذ باللہ تعالی من ذلک, لعنت کے سائے میں جی رہے ہیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. ہاں, کیا ملے گا گناہ سے اختر, لعنتیں بے شمار دیتا ہے. کیا ملے گا گناہ سے اختر, لعنتیں بے شمار دیتا ہے. لعنت ہی لعنت کے سائے میں جی رہے ہیں. توبہ کریں, اللہ کو راضی کریں, اور شیخ سے مشورہ لیں, اور تیسری بات یہ کہ شیخ جو ذکر بتائے اس کی پابندی کریں. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی نے تو چار ہی تسبیحات بتائی ہیں. پہلے زمانے میں 12 تسبیحات ہوتی تھیں, جو 13 ہوتی تھی ہم کو 12 تسبیح کہتے. 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 300 مرتبہ اللہ اللہ, یہ بھی کم تعداد ہے. تو 12 تسبیح پہلے بتائی جاتی تھی. میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کمزوری کا زمانہ ہے, ذکر میں بھی اجتہاد فرمایا. ایک تسبیح لا الہ الا اللہ, ایک تسبیح اللہ اللہ, اور ایک تسبیح استغفار, اور ایک تسبیح مختصر والا درود شریف. وہ بھی زیادہ بڑا نہیں, مختصر والا. یہ کر لو بھائی, تھوڑی سی تلاوت کر لو, تھوڑی سی مناجات مقبول ایک منزل روزانہ پڑھ لو, بس 20-25 منٹ میں, بہت سے بہت آدھے گھنٹے میں تمام معمولات ہو جاتے آرام سے. مگر اتنا بھی وقت ہمارے پاس نہیں ہے. ایک دن میں 1440 منٹ ہوتے ہیں, یہ آدھا گھنٹہ بھی دینے کو ہمارے پاس نہیں ہے. اپنی آخرت بنانے کے لیے, جو آنے والی ہے, دنیا چھوٹ جانے والی ہے, آخرت آنے والی ہے, اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے, اس کو بنانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کہتے ہیں بھائی پہلے کبھی ہم نے خط لکھا نہیں, معذرت, خط لکھا پہلے نہیں آتا نہیں. تو بھائی ہر کام پہل میں پہل کرنے پہلے کبھی سیکھا تھا؟ ہر کام جب انسان سال شروع کرتا ہے پہلی مرتبہ کرتا ہی ہے اس کو, تو ضروری تو نہیں ہر کام آتا ہو. تو کام سیکھنا چاہیے, خط لکھنا نہیں آتا تو خط لکھنا سیکھنا چاہیے, اور خط لکھنا چاہیے. بھیا میں ٹیڑھا میڑا, بھائی تم ٹیڑھا میڑا لکھ دو, ہم اس کو سیدھا کر دیں گے, ہم بتا دیں گے کہ ایسے نہیں ایسے لکھا جاتا ہے, اصلاح کر دیں گے. تو سیکھ لو اس کو. آدمی ہر کام کرنے جاتا ہے کیا یہی کہتا ہے کہ ہمیں نہیں آتا؟ دکان پہ سیل مین کی نوکری لینے جاتا ہے, کہتا ہے بھائی یہ جھاڑن لگاؤ, کہ ہمیں تو آتا نہیں, ہم نے کبھی یہ کام کیا نہیں. اچھا بھائی چلو یہ نیچے جھاڑو دے دو, کبھی ہم نے یہ کام کیا نہیں. اچھا بھائی یہ چیز اٹھا کے مارا دو, بھائی کبھی ہم نے یہ کام کیا نہیں. کہ نوکری ملے گی آپ کو؟ بھائی جاؤ اپنی حویلی میں بیٹھو, ٹانگے پھیلا کے وہاں. پہلی دفعہ کام اگر نہیں کیا ہے تو اب کرنا, اب کرو, شروع کر دو. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے, اٹھ کر چلے. کام کرنا چاہیے. تو شیخ جو ذکر بتائے وہ ذکر پابندی سے کرنا. فرمایا کہ جو شیخ کا بتلایا ہوا ذکر نہیں کرتا وہ شیخ کے فیض سے محروم رہتا ہے, اس کے قلب شیخ کے فروض و برکات کو جذب کرنے کے قابل نہیں رہتا. اسی لیے پھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ بھائی یہاں دل نہیں لگ رہا, مزہ نہیں آ رہا, کام نہیں بن رہا. تو آپ کام تو کر نہیں رہے تو کام بنے گا کیسے؟ ذکر آپ کر نہیں رہے. ذکر مثل حل چلانے کے ہے, زمین نرم کی جاتی ہے ذکر سے, دل کی زمین نرم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ شیخ کے پاس جاتا ہے تو شیخ کا فیض کو جذب کرتا ہے, پا لیتا ہے اس کے فیوز و برکات کو ہمارا. تو جو شیخ ذکر بتائے اس کی پابندی کرنی چاہیے, اور گناہ سے بہت بچنا چاہیے, اور اسباب گناہ سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. تو اس طرح سے اللہ کے راستے میں ترقی کی جاتی ہے, دل بنایا جاتا ہے, اور صحبتوں میں رہ کر اپنے کو مٹایا جاتا ہے, اور کردار کو اپنے بنایا جاتا ہے, اخلاق کو حاصل کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ والوں کی صحبت کی قدر نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ صحبتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دین چھوٹی سی کتاب نہیں ہے کہ پڑھ کے بس ہم بڑے پہنچے ہو گئے, بلکہ دین تو بڑا وسعت رکھتا ہے, اتنا گہرا ہے. جتنا علم حاصل ہوتا جاتا ہے اتنا ہی آدمی اپنے کو فقیر سمجھتا ہے, میرے پاس کوئی علم ہی نہیں. اور اگر چند کتابیں پڑھ کے سمجھ لگے کہ میرے پاس علم ہے تو ظالم یہ علم ہی نہیں ہے, یہ تو شیطان کا دھوکا ہے. چند کتابیں پڑھ کے سمجھنا کہ ہم پورے دین پہ حامل ہو گئے یہ شیطان کا دھوکا ہے, اور اس دھوکے میں رکھ کر شیطان ہمیں ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, جو کچھ عرض کر دیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم. ہمارے زرینہ ساتھی مولانا امین صاحب پچھلے گزشتہ روز انتقال فرما گئے, اور جو ہے بہت دکھ ہوا کہ برسوں سے ہماری مجلس میں آیا کرتے تھے, اور مجھے ان سے بڑی تسلی اور بڑی خوشی ہوتی تھی ان کے آنے سے.
اب ان کی مجالست سے ہم محروم ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بے حد بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام مقدر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب کسی کا انتقال ہو فوراً ہی اس کو کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کر دینا چاہیے, لہٰذا ہم نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اسی وقت ان کو ایصال ثواب کر دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ یہ 3, 10, 40 یہ سب ہندوؤں کی نقل ہے, ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کے ہیں اور سنت کے خلاف ہیں. بلکہ میرے شیخ فرماتے تھے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کوئی ڈاکٹر یہ کہے گا کہ بھائی اس کو ہمارے یہاں روایت یہ ہے کہ 3 دن بعد خون چڑھایا جائے یا اس کو فوراً خون چڑھائیں گے, فوراً خون چڑھائیں گے تو فوراً پڑھ کے ایصال ثواب کر دو, تیسرے روز کا انتظار نہ کرو کہ بھائی سویم فلاں دن ہے. تدفین کے بعد لوگ پوچھتے ہیں سویم کب ہے, بھائی سویم کیا چیز ہوتی ہے, اس مردے کو ابھی اسی وقت ضرورت ہے, ایمرجنسی ضرورت ہے, اس کو جو کچھ ہو سکے اس کو پڑھ کے ایصال ثواب کر دینا چاہیے. تو سب کو چاہیے کہ جس نے نہیں پڑھا کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی آیات 3 مرتبہ سورہ اخلاص کم سے کم پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر دیں تاکہ ان کے درجات بلندی کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ہاں یہ سنتوں کی کتاب سنتیں سن لو بھائی, بچے کی پیدائش کے وقت کی سنتیں ہیں یہ. جب بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنا سنت ہے. دائیں کان میں اذان دیں گے تو اس میں فجر کی جو اذان ہوتی ہے جس کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات بھی ہوتے ہیں وہ اذان دینی چاہیے, تو اذان کامل ہوگی. اور بائیں کان میں تکبیر اقامت کہنا اور آہستہ آواز سے کہنا چاہیے, گلا پھاڑ کے نہیں کہنا چاہیے کہ بچے کا بیچارے کا کان ہی ضائع ہو جائے, نازک ہوتے ہیں اعضاء بچے کے. جب بچہ 7 روز کا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھنا, 7ویں روز عقیقہ کرنا, اگر 7ویں روز عقیقہ نہ کر سکے تو 14ویں روز ورنہ 21ویں روز کر دیں. بچے کا سر مونڈ کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا, اب چاندی نہ ہو تو اس کی قیمت کا اعتبار کر کے, یہ سب سنتیں ہیں, اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. سر مونڈنے کے بعد بچے کے سر میں زعفران لگا دینا, لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے یا 2 بکری اور لڑکی کے عقیقے کے لیے 1 بکرا یا بکری ذبح کرنا. اس میں بھی اگر کوئی کسی کو استطاعت نہیں ہے تو 1 بکرا بھی ذبح کر سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور جو آدمی ایسے شخص کو حقیر سمجھے وہ خود حقارت کے لائق ہے. عقیقے کا گوشت کچا یا پکا کر تقسیم کیا جا سکتا ہے. عقیقے کا گوشت دادا دادی نانا نانی سبھی کھا سکتے ہیں. کسی بزرگ سے چھوارا چبوا کر بچے کے منہ میں ڈالنا یا چٹانا اور دعا کرنا, ذرا سی یعنی کھجور چبوانے کے بعد یا چھوارا چبوانے کے بعد ذرا سا شہادت کی انگلی میں لے لیں, بہت سارا نہ لے, بالکل ہوا برابر لے کے اس کے تالو کے اوپر والے حصے میں چٹا دے. یہ ہے طریقہ, اس کو سنت تہنیک کہتے ہیں, سنت تہنیک. جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز اور دیگر دین کی باتیں سکھلانا, جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو سختی سے ڈانٹ کر نماز پڑھوانا اور ضرورت پیش آئے تو سزا دینا. سزا دینے کا مطلب محض پٹائی نہیں ہے, ڈنڈا لگانا نہیں, بلکہ علماء سے بزرگوں سے پوچھ کر اس کی سزا مقرر کرے تاکہ نماز کا عادی ہو جائے. تنبیہ میں میرے شیخ فرماتے ہیں کہ آج کل لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے اور یوں کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ بڑا ہو کر بچہ صحیح ہو جائے گا. یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو اس پر تعمیر ہونے والی عمارت ٹیڑھی ہوگی, اس لیے ابتدائی سے اخلاق حسنہ سے اولاد کو مزین کرنا چاہیے ورنہ بعد میں پچھتاوا ہوگا. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں جن لوگوں کو موقع ہے وہ صحبتوں میں رہیں تاکہ ان کے اپنے اخلاق درست ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اولاد کے بھی اخلاق درست ہوں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تخزني فإنك بي عالم ولا تعذبني فإنك علي قادر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الہ العالمین جو کچھ اپنے فضل سے قبول فرما اس کی کمی کوتاہی کو معاف فرما دے, اور اللہ مجھے بھی اور میرے سب دوستوں کو میرے گھر والوں کو میرے دوستوں کے گھر والوں کو تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب کو کامل تقوی والی حیات نصیب فرما, ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما, رسومات غیروں کی رسومات چھوڑنے کی توفیق عطا فرما, غیروں کی وضع قطع سے نفرت عطا فرما. پیارے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کو آپ نے بہترین ماڈل بنایا, بہترین نمونہ بنایا, بہترین آپ نے نمونہ بنایا, اے اللہ اسی نمونے کی نقل ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ زمانے کے دھوکے سے, غیروں کے چمک دمک سے, اس کے دھوکے سے اللہ میری بھی اور سب مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر مرد کو ایک مٹھی تینوں طرف سے داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما, اور اے اللہ سر پر غیر شرعی بال رکھنے سے اے اللہ میری بھی حفاظت فرما, سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. سنت کے مطابق سر سے پیر تک اے اللہ ہمارا ظاہر بھی بنا دے اور ہمارا باطن بھی بنا دے. اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق نصیب فرما. اور جو لوگ بیویوں کو ستا رہے ہیں, ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, اور بات بات پر ان کو تانے دیتے ہیں, دل کے ٹکڑے کر دیتے ہیں, اے اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرما. اے اللہ ان کو حسن سلوک کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ جو بیویاں شوہروں کو ستا رہی ہیں, زبان درازی کرتی ہیں, یا ان کی نافرمانی کرتی ہیں, اے اللہ یا بے پردہ ہوتے ہیں, یا اے اللہ گناہوں میں مبتلا ہیں اور رسومات میں مبتلا ہیں, اے اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما اور ان برائیوں سے کامل اجتناب کی توفیق عطا فرما. شوہروں کی تابع داری نصیب فرما, پردے داری شرم و حیا عطا فرما. اے اللہ غیروں کی شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے, جانور سے بھی بدتر ہو چکے ہیں, جانوروں تک سے بدکاریاں کر رہے ہیں, یہ حال ہو گیا ان کی بے پردگی کی وجہ سے. اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو عقل سلیم عطا فرما, خوب پردہ عطا فرما, شرم و حیا عطا فرما. اور اے اللہ پیارے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں میں اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرما, اور ہمیں کامیابی نظر آنے لگے اور غیروں کے طریقوں میں ہمیں موت نظر آنے لگے. اے اللہ ہم سب کو ایسا ایمان نصیب فرما, ایسی محبت عطا فرما. اور اللہ تمام بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما, خوب خوشادہ ہر مسلمان کو خوب خوشادہ ہوگی عطا فرما, تمام مسلمانوں کو خوشحال کر دے, کامل تقوی والی حیات نصیب فرما دے. اور اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے ہم کو نیک صالح اللہ والے رشتے جلد از جلد عطا فرما دے. اور اللہ بیٹیوں کو اللہ ان کے گھروں میں خوش رکھ دے, خوش کر دے, سکون سے کر دے. اور اللہ ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہم سب کو اپنا توفیق مطیع و فرما بردار بنا دے, تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. ہمارے مولانا امین صاحب رحمہ اللہ ہو گئے اور جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے, اے اللہ سب کی دل صاف مغفرت فرما اور اللہ ان کے درجات بلند فرما. میرے والدین کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما, دل صاف مغفرت فرما کا درجات بلند فرما. اور اے اللہ ہم میں سے جس کے دل میں جو کوئی جائز حاجت ہو, اے اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما. اور اے اللہ جس کو کوئی پریشانی ہو, پریشان حال ہو, اس کی پریشانی کو دور فرما, اس کے غموں کو خوشیوں سے بدل دے. اور اللہ تنگی کو فراخی سے بدل دے, برکت سے بدل دے. اور اے اللہ مصیبتوں کو آفیت سے بدل دے. اے اللہ ہم سب کو دونوں جہان کی خیر اور بھلائیاں عطا فرما, دونوں جہان کے شروع اور ختم سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما, تمام عالم کے مسلمانوں کو عافیت نصیب فرما, غیب سے مدد و نصرت عطا فرما. اور جو دشمن ستا رہے ہیں جن کے مقدر میں ہدایت نہیں, اے اللہ ان کو جس طرح مسلمانوں کو زیر و زبر کر رہے ہیں, اے اللہ اس سے کئی گنا بڑھ کر ان پر عذاب نازل فرما, دردناک عذاب سے دوچار کر دے, ذلیل کر دے, پار کر دے, شکست کھوجا کر دے, کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دے, ان کی معیشت کو, ان کی طاقت کو چکنا چور کر دے, برباد کر دے. اور ان سب کو مختلف مہلک بیماریوں میں مبتلا کر کے, ذلیل و خوار کر کے ہلاک کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی نبی کریم.